بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین کرام، محترم مولانا خواجہ معین الدین اکرمی مدنی کا جمعہ بیان اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار يشربون من کأس كان مزاجها کافورا عینا يشرب بها عباد اللہ يفجرونها تفجیرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستو، اس وقت جس موضوع کے تعلق سے خطبہ دیا گیا ہے وہ دنیا کی گرمی اور آخرت کی گرمی، اور پھر دنیا و آخرت کی گرمی سے بچاؤ کے جو طریقے اختیار کیے جانے چاہیے. دنیا کے اندر اس وقت گرمی اپنے عروج پر ہے، اپنے شباب پر ہے، اور گرمی سے بچاؤ کے لیے انسان ہر طرح کے اسباب اختیار کر رہا ہے، کسی طرح سے گرمی سے اس کو راحت ملے، آرام ملے. دھوپ سے جب گزرتے ہیں، سائے میں پہنچتے ہیں، لمحہ بھر کے لیے سکون ہو جاتا ہے، اور مسافر اگر وہ کھلی سواریوں پر جا رہے ہوتے ہیں اور دور کے سفر پر جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں سائے میں کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو کر کے کچھ ٹھنڈا سا مشروب لے کر کے وہاں پر رک کر کے سائے سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں اور مشروب سے بھی اپنے آپ کو سیراب کر لیتے ہیں. بزرگوں اور بھائیوں، آخرت میں گرمی سے سیراب کرنے والی چیز اللہ کے نبی کا حوض ہوگا، جس حوض سے جب آدمی پیے گا تو اس کو میدان محشر کے اندر کوئی پیاس نہیں لگے گی. اور میدان محشر کی گرمی سے بچانے والی چیز اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس عرش کے سائے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ چند خوش نصیب لوگوں کو جگہ عنایت فرمائیں گے. دنیا کے اندر رہ کر کے آدمی نے اگر اس بات کی کوشش کی کہ آخرت کی گرمی سے ہم بچنے والے ہوں، قیامت کی گرمی سے بچنے والے ہوں، میدان محشر کی گرمی سے بچنے والے ہوں، اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہمیں بھی جگہ مل جائے، تو ذرا سی محنت سے آدمی اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خوش نصیبوں کے نام گنوائے، الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ جو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام لیتا ہے. اس کے بعد فرمایا شاب النشأ فی عبادت اللہ عز وجل، ایک ایسا جوان جس نے اپنی جوانی کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری تھی. جوانی کی زندگی اصل ہوتی ہے جس زندگی کے اندر آدمی کے بہکنے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. بڑھاپا جب آ جاتا ہے تو مسلمان سمجھنے لگتا ہے کہ اب جانے کا وقت آ گیا، اب تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، ورنہ جوانی کے زام میں آدمی پڑا رہتا ہے غفلت میں اور مستی میں، اس کو ہوش نہیں رہتا. چنانچہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کی گرمی سے بچانے کے لیے جوانی کی زندگی کو اللہ کی اطاعت و بندگی میں گزارا جائے. جس جوان نے اپنی جوانی کی زندگی کو بڑھاپے تک پہنچنے میں، بڑھاپے میں تو آ ہی جائے گا، بڑھاپے کے آنے سے پہلے کا جو زمانہ ہے جوانی کی زندگی، اس زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارا جائے، میدان محشر کی گرمی سے عرش کا سایہ ملے گا اور وہاں ٹھنڈ نصیب ہوگی. تصور کیجئے میدان محشر کی گرمی پر. تو یہ دو آدمی ہوئے. پھر اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، ایک مرد، ایک شخص وہ تھا جس کے دل میں بدکاری کا ارادہ پیدا ہوا، بدکاری کے تمام اسباب مہیا تھے، اور بدکاری کے لیے ایسی عورت اس کو دعوت دے رہی تھی، ذات منصب و جمال، نہایت خوبصورت ترین لڑکی، اور اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے جمال کے ساتھ ساتھ منصب بھی تھا. بدکاری کرنے پر
بدنامی کا بھی کوئی خطرہ نہیں تھا، لوگوں کے اندر بدنامی ہوگی یہ بھی کوئی خطرہ نہیں، پورے اسباب مہیا تھے بدکاری کرنے کے. ایسے وقت میں وہ اللہ کے خوف سے اس برے عمل سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور اس بدکاری کے عمل سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے. قال انی اخاف اللہ، اے اللہ کی بندی تو مجھے اس کام کے لیے دعوت دے رہی ہے، میرے اندر اللہ کا خوف ہے، میں اللہ کا ڈر رکھتا ہوں اپنے اندر کہ اللہ کے حضور کیسے حاضر ہو جاؤں گا. چنانچہ اللہ کے خوف سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہوگا. تمام تر جو ہے اسباب مہیا ہونے کے باوجود اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کے روز، میدان محشر میں، محشر کے روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورجل قلبه معلق بالمساجد. کتنا آسان نسخہ، ایک وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد سے اٹکا رہتا ہے، نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر، مسجد کی فکر. ایسے نہیں کہ مسجد میں سب سے آخری وقت میں پہنچتے ہیں، جیسے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ نماز میں سب سے آخر وقت میں پہنچیں گے اور سب سے پہلے وقت میں نکل جائیں گے. پانچ دس منٹ اگر مسجد میں گزار دیا جائے تو پتہ نہیں کچھ جیل کے اندر لگتے ہیں. ایسا نہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کی جگہ ہے، جہاں آ کر بندے کو سکون ملتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کا اس کو موقع ملتا ہے. چنانچہ بندہ جب مسجد سے اس کا دل اٹکا رہے گا، لگا رہے گا، تعلق اس کا مسجد سے رہے گا، اللہ کے گھر سے رہے گا، اس کو آباد کرنے کی فکر میں رہے گا، خود بھی آئے گا، لوگوں کو بھی مسجد میں لانے کی فکر کرے گا، اس کی صفائی ستھرائی، اس کے تمام کاموں کے تعلق کو فکر رکھے گا، دل بس مسجد سے لگا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کے اندر عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. اسی طرح سے والرجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، دو ایسے لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت اس لیے رکھتے ہیں اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہیں. جمع ہونا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، الگ ہونا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ کی ذات اور دین کے تعلق سے محبت رکھی جائے کہ کن لوگوں سے یہ محبت ہو سکتی ہے، کن لوگوں کو کن لوگوں سے ہو سکتی ہے؟ دنیا والوں کو، دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو اللہ والوں سے محبت نہیں ہو سکتی. اللہ کے نیک بندوں سے محبت انہی لوگوں کے دلوں میں آئے گی جن کے دلوں کے اندر اللہ والوں کو اور اللہ کی محبت ہوگی. چنانچہ آپس میں ان کا ملنا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، الگ ہونا بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. ایسے لوگ ان کے متعلق فرمایا میدان محشر میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه، ایک وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا، اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، قیامت کے اور قبر کے عذاب کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر، اس شخص کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دیں. تنہائی ضروری ہے، کچھ وقت، کچھ لمحات ہم اپنے زندگی کے کچھ اوقات، دن کا کچھ وقت تنہائی میں گزاریں جہاں کوئی ہمیں اللہ کے علاوہ دیکھنے والا نہ ہو. رات کا آخری پہر کوئی اٹھا نہیں ہے، بندہ اٹھا ہے اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلایا، اپنے گناہوں پر رو رہا ہے، اپنی معصیت پر شرمندہ ہے، اب تارہ سے اپنی معافی طلب کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. اللہ کو یہ آنسو اس نے اتنے پسندیدہ ہے اس بندے کے، اللہ میدان محشر کی گرمی سے اس کو بچا کر کے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. ایک وہ شخص جو بڑا سخی تھا، ایسا سخی دکھاوے والا نہیں تھا، اس نے سخاوت اللہ کے لیے کی تھی، دانے ہاتھ پہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو، لوگوں کی مدد کرتا تھا، لوگوں کے کام آتا تھا، ان کی ضروریات پورا کرتا تھا، اس کے قریب والوں کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہ اس نے فلاں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کس کو دیا، کیا دیا، کتنا دیا، سوائے اس لینے والے اور اوپر والے کی کسی اور کو نہیں معلوم. یہ ہے مخفی صدقہ، چھپے چھپ چھپ کر صدقہ کرنا، لوگوں کی ضروریات کو جان جان کر ان کے پاس جا کر دے ان کی ضروریات پورا کرنا. ایسے لوگوں کو، ایسے خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. یوم لا ظل الا ظل, حدیث میں فرمایا گیا اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں. اور میں اور گرمی, یہ کیا گرمی, دنیا کی گرمی, مکیف لگا لیا, ایئر کنڈیشن لگا لیا, گرمی بھاگ گئی, سکون مل گیا, وہاں نہیں ملے گا. اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا, اس کی کیا حیثیت, اللہ کے عرش کے سایہ کے اندر کتنی ٹھنڈی ہو گیا آدمی کو, کتنا سکون اور راحت ملے. دنیا کی کوئی نعمت, دنیا کی کوئی تکلیف آخرت کی کسی نعمت اور کسی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو وہ نعمتیں اگر انسان حاصل کرنا چاہے, ایسے خوش نصیبوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے والا, اللہ کی عبادت کی طرف جانا, رمضان کے مبارک ایام آ رہے, اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کا مہینہ رکھ دیا. رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ آتا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اس میں کہا گیا کہ لوگ اس کو بہت بھلا دیتے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی, ام المومنین مائی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے, شعبان کے مہینے میں, رمضان کے لیے, رمضان کے خاطر. اور مسئلے کے لحاظ سے فرمایا گیا کہ 15 شعبان تک نفل روزے رکھے جا سکتے ہیں. 15 شعبان گزرنے کے بعد عام نوافل صرف ان لوگوں کے لیے صحیح ہے جو عادی ہیں, جمعرات پیر کے روزوں کے عادی ہیں, یا جو جن دنوں کے روزوں کے عادی ہیں, یا جن پر جو ہے روزے واجب ہیں, قضا کے روزے واجب ہیں یا نظر کے روزے, وہ لوگ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتے ہیں, نوافل روزہ اور دوسرا روزہ, ورنہ 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری کے لیے, 15 شعبان کا دن یا 15 شعبان کی رات. اس سلسلے میں امت کے اندر کچھ لوگ افراد کے شکار ہوئے, کچھ لوگ تفرید کے شکار ہوئے. افراد کے شکار ہوئے تو اس رات کو اتنی اتنا آگے پہنچا دیا کہ لیلۃ القدر سے آگے پہنچا دیا, جس کی کوئی گنجائش نہیں. اور تفرید کے شکار ہوئے تو کہنے لگے اس رات کی کوئی حیثیت بھی نہیں, عام راتوں کی طرح سے. دونوں کا معاملہ غلط, دونوں غلطی کر رہے ہیں. اس رات کے تعلق سے اللہ کے نبی کی بہت سی روایات آئی ہیں, اور صحیح روایات بھی آئی ہیں کہ جن روایات کے خلاصے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر اپنے بندوں کی خصوصی مغفرت کا معاملہ فرماتا ہے. خصوصی مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معاملہ ہوتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا بعادی شاری غنمی کلب, قبیلے کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے اوپر جو بال ہیں اتنی تعداد میں, عرب کے اندر مثال کے طور پر کثرت میں زیادتی میں کوئی مثال دی جاتی تھی تو کہتے تھے قبیلے کلب کی بکریاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانا چاہ رہے تھے کہ بہت زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے اس مبارک رات کے اندر, لیکن کچھ لوگ اس رات کے اندر بھی محروم ہوتے اللہ کی مغفرت سے. والدین کے نافرمان, شراب کا عادی, زناکار, آپس میں کینہ رکھنے والے مسلمان, دشمنی آپس میں رکھنے والے, کسی سے زید, کسی بات پر جو ہے کچھ جھگڑا ہوگا, جھگڑا ختم نہیں, ہمیشہ اس کو جاری رکھے ہوئے, دل میں کینہ پالے ہوئے, دشمنی پالے ہوئے, یہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی. کافر کی مغفرت نہیں ہوتی. چند لوگوں کے نام لے کر بتائے گئے, نہ ان لوگوں کی رمضان میں مغفرت ہوتی ہے, لیلۃ القدر میں مغفرت ہوتی ہے, نہ اس 15 شعبان کے اندر مغفرت ہوتی ہے. جن لوگوں نے اس سلسلے میں افراد سے کام لیا, بہت زیادہ عبادتوں کو اس رات میں کرنا ضروری سمجھا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس رات میں اٹھ کر کوئی آدمی اللہ سے جو ہے اپنی مغفرت چاہے, طلب کرے, بہت بہتر. علماء نے لکھا ہے اس دن کے روزے کے تعلق سے بھی, شعبان کے روزے کے طور پر آدمی اس دن کا روزہ رکھ لیتا ہے, اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو جائے گی. ورنہ خاص اسی دن کا روزہ اگر کوئی آدمی رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے, اس کی فضیلت ثابت ہے سمجھ کر رکھے, کوئی ضروری نہیں. ایک آدمی عادی ہے 11, 12, 13, 14, 15 کے روزے کا عادی ہے, اگر وہ رکھ رہا ہے رمضان شعبان کے اندر, اس کو یقیناً فضیلت حاصل ہوگی. شریعت کے احکامات وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, جن کو اللہ کے نبی کے صحابہ نے نقل کر کے اپنے بعد والوں تک پہنچایا, اور جو صحیح طریقے سے ہم تک پہنچا ہے وہی جو ہے شریعت ہے. غلط طریقوں سے دجالین نے کذابین نے اللہ کے نبی کی طرف جو چیزیں منسوب کی ہیں, جھوٹ کو منسوب کیا ہے عبادت میں لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے ہو کسی لحاظ سے ہو, وہ یقیناً ہمارے لیے جو ہے مثال نہیں بن سکتا. یہ ہمارے لیے اپنی زندگیوں کو استوار کرنا, عبادت کی طرف ترغیب اور عبادت کی طرف راغب ہونا, یہ ہماری زندگی ہے, اس میں ہمارے لیے کامیابی ہے. انہی کے متعلق کہا گیا ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافرا, اللہ کے نیک بندوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ایسا مشروب ان کا دیا ان کو دیا جائے گا جس کے اندر کافور ملاوٹ, دنیا کا کافور نہیں ہے. عین یشرب بها عباد اللہ, ایسا چشمہ جس چشمے سے اللہ کے بندے پیئیں گے سیراب ہوں گے. اور پھر ان کے متعلق آگے ان کی تفصیلات بیان کی گئی. اللہ کے نیک بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے اسی وقت سے تیاری ضروری ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان ہی سے تیاری شروع کر دیتے تھے, دوسری تیاری رمضان کے لیے جو عید کے لیے ہوتی ہے ابھی سے فارغ ہو جائیں, پہلے ہی سے فارغ ہو جائیں تاکہ رمضان کے استقبال کے لیے اور رمضان کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو ہم فارغ کر سکیں, اور اس ایک مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں کہ ہم کو بھی اپنے طور پر احساس ہو جائے کہ ہم نے کچھ محنت کی, عبادت کے لیے ہم نے مشقت اٹھائی. بندے کو احساس ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کی عبادت کے لیے مشقت اٹھائی ہے. عبادت ایسے نہیں کہ ضروری جو کام ہے کر لیا, وہ بھی ایک کام تھا وہ بھی کر لیا, یہ بھی ایک کام تھا یہ بھی کر لیا, یہ عبادت ہے, یہ تو ضرورت ہے. دکان میں جا کر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنا وہ بھی کام ہوا, 5 وقت کی نماز پڑھ لی یہ بھی ہو گیا. بزرگوں اور بھائیوں, عبادت کے لیے جڑنا, عبادت کے لیے خالص ہونا یہ ہے کہ عام دنوں سے ہٹ کر کے اس میں کچھ زیادہ عبادتیں کی جاتی ہیں, اس میں اپنے آپ کو تھکایا جاتا ہے, یہی مقصود ہے تاکہ بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ایمان کی سلامتی عطا فرمائے ہم سبوں کو, ہم سبوں کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین.